اور اس میں بہت سارے امکانات تھے کہ یہاں پہ بم دھماکے ہوں گے, ہزاروں لوگ مارے جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. لوگ وہاں پہنچے اور ایک خاص نعرہ انہوں نے اس دن لگایا. یہ نعرہ پوری دنیا کے لیے ہے, اور وہ نعرہ یہ تھا کہ دیکھ صدام تو مر گیا, حسین زندہ ہے. ہر ڈکٹیٹر کو, ہر ظالم کو, ہر اس شخص کو جو سید الشہداء کی کسی بھی علامت سے ٹکرائے, اس کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا تم سب مر جاؤ گے, حسین زندہ رہے گا. اپنی زندگی چاہتے ہو تو اس زندہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اپنی موت چاہتے ہو تو اس سے لڑ کے دیکھو, تم سب مر جاؤ گے اور حسین ہمیشہ زندہ ہے, وہ زندہ رہے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو شعور دیا ہے. یہ کچھ لوگ ہیں اپنی طاقتوں کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں دو چار دن طاقت ہے ان کے پاس تو شاید کچھ کر پائیں گے. لیکن خدا تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے کہ وہ اصل اور نقل کو, دائمی اور موقت کو, وہ جس کے اندر تاثیر ہے اور وہ جس کے اندر تاثیر نہیں ہے, ان دونوں کو, تینوں کو پہچاننے کی کوشش کرے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مثال ارشاد فرماتا ہے حق اور باطل کے معاملے میں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ حق اور باطل کی مثال پانی اور جھاگ کی مثال ہے. یہ بہت نفیس مثال قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے, اور اس پر جتنا زیادہ توجہ دیتے ہیں معاملہ سمجھ میں آتا ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ عام انسانوں کو ان کی سطح پر جا کر سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے, ندی نالے جاری ہو جاتے ہیں. جب ندی نالے بہنے لگتے ہیں تو اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے. جو بھی دیکھنے والا ہوتا ہے اگر نہ جان پائے کہ جو بہ رہا ہے وہ پانی ہے, تو وہ سمجھتا ہے جھاگ ہے جو بہ رہا ہے, جھاگ ہے جس کے اندر طاقت ہے. اوپر سے دیکھیں تو جھاگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا, آپ کو پانی نظر بھی نہیں آئے گا. تو جو صرف ظاہر کو دیکھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے جھاگ کے پاس طاقت ہے, اور وہ پانی کو بھلا دیتا ہے. قرآن کریم اس کے بعد فرماتا ہے کہ اما الزبد فیذهب جفاء, یہ جو جھاگ ہے یہ تو خشک ہو کر ختم ہو جائے گا. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. بس ہمارے پاس ایک قانون آتا ہے, اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو کوئی چیز لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی, جس کا انسانیت سے تعلق نہیں ہوگا, اپنی مفاد پرستی پر ہوگا, وہ سب ختم ہو جائے گا. اور جس کا تعلق انسانیت سے ہوگا, جو کچھ دینے کے لیے ہوگا, وہ سب کا سب باقی رہے گا. لہذا ہمارے سامنے کتنے ہی بادشاہوں کی مثالیں موجود ہیں, کتنے ہی طاقتور افراد کی مثال موجود ہے. اپنے زمانے کے انتہائی طاقتور تھے, بہت مضبوط تھے, سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی طاقت اتنی ہے کہ انہوں نے باقی رہنا ہے. وہ سب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ جن کو بعض اوقات 20-20 سال جیلوں کے اندر رہنا پڑتا تھا, ان کے نام آج دنیا کے اندر باقی رہنے والے ہیں. اب یہاں سے میں چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. یہ سب قوانین ہمارے سامنے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو اصل ہیں اور وہ باقی رہتی ہیں. چاہوں گا کہ یہ جو چند منٹس ہمارے پاس موجود ہیں, کافی تاخیر ہو چکی ہے. ارادہ ہمارا یہ تھا کہ 9 بجے شروع کرتے اور 10 میں کچھ منٹ کے اوپر ختم کر دیتے, تو اب شروع ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم ہو چکا ہے. کوشش کریں گے کم از کم 10:15 کے قریب اس کو ختم کر لیں تاکہ آپ کو مزید زحمت نہ ہو. اور جو موضوع ہم نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دینداری کو کیسے پہچانا جائے. ہم سب دیندار ہیں ماشاءاللہ, اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو دینداری کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ مت سوچیے گا صرف مسلمان دینداری کے دعوے دار ہیں, نہیں, عیسائیوں میں بھی دینداری کے دعوے دار بہت ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی لیکچر دے رہی تھیں, جرمن اسکالر تھیں این میری شیمل نام کر کے, جنہوں نے علامہ اقبال پہ بھی بہت کام کیا, مولانا جلال الدین رومی کے اوپر بھی بہت تحقیق کے کام کیے. تو ان کے وہ کوئی لیکچر دے رہے تھے اسلام آباد میں, تو کسی اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمانوں کے درمیان عرفا بہت ہیں, جنہوں نے عبادتیں کی ہیں, ریاضتیں کی ہیں, زہد و تقویٰ اختیار کیا ہے, کیا عیسائیوں کے اندر بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی ہے؟ تو انہوں نے لسٹ گنوانا شروع کی کہ عیسائیوں کے اندر جو زاہد عابد لوگ رہے ہیں وہ کون کون سے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ مثلاً دین عیسائیت کے اندر زہد نہیں, کیا بھی زہد و تقویٰ ہے, بلکہ زہد و تقویٰ کے نام پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ زہد ہے, ہمارے دین نے اس کو زہد قرار نہیں دیا. مثلاً شادی نہ کرنا, وہ سمجھتے ہیں کہ زہد کی نشانی یہ ہے کہ شادی نہ کرے, دین نے قبول نہیں کیا, دین مبین نے کہا کہ نہیں یہ نقص ہے. تو دینداری کے دعوے دار بہت ہیں اور ہم خود دینداری کے دعوے دار, مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں 24 سال سے دینی طالب علم ہوں, تو ظاہر میں تو دینداری کا دعویٰ کر ہی رہا ہوں. آپ بھی جو یہاں تشریف فرمائیں تو خدا نہ کرے اگر آپ بے دینی کے دعوے دار ہوتے تو آپ یہاں آتے ہی کیوں, آپ بھی دینداری کے دعوے دار ہیں تو آپ یہاں پر آئے نا. تو یا آپ دین سیکھنے آئے ہیں, یا آپ دین دینے آئے ہیں, یا آپ دین کی گفتگو کرنے آئے ہیں, ممکن ہے آپ نظارت کرنے آئے ہوں, یعنی یہ دیکھنے آئے ہوں کہ یہ کرے گا کیا, دیکھیں کہیں ہمارے دین میں گڑبڑ نہ کر ڈالے, ممکن ہے آپ اس کام سے آئے. لیکن بہرحال آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق دین سے بن رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے اپنی دینداری کو چیک کیسے کیا جائے. اچھا اس موضوع کو کیوں چھیڑا جائے, اس لیے چھیڑا جائے کہ دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ بہت ہوتا ہے, بہت دھوکہ ہوتا ہے. ہمارے سامنے جو بہترین مثال ہے تاریخ کی وہ خوارج کے اندر ہے. ایسا نہیں تھا کہ سارے خوارج سمجھ رہے تھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, اتفاقاً معاملہ الٹا تھا. اکثر خوارج سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, اکثر خوارج سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. لہٰذا مولانا امیر المومنین نے جب جنگ نہروان ہو گئی, درود بھیجے گا ان کے نام مقدس پر, اس کے بعد حکم فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر شمشیر چلائی, ان کو ختم کیا, تم لوگ ان کے اوپر شمشیر مت چلانا, تم لوگ ان کے ساتھ مقابلہ مت کرنا. بہت سارے اصل خوارج میں سے ایسے تھے جو بالکل اپنی دانش میں قربتاً الی اللہ امیر المومنین کے خلاف شمشیر چلا رہے تھے, قربتاً الی اللہ ہی کام کر رہے تھے. آج بھی میں اور آپ جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ غلط کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ, بلا شک و شبہ ان کی نیت میں آپ خلوص میں شک نہیں کر پائیں گے. 20-20 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے, 2-2 دن بعد اوقات جاگ رہا ہوتا ہے اپنے کام کی غرض سے, اور ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کام ہے. وہ 20-20 گھنٹے کر رہا ہوتا ہے, کوئی کمائی نہیں ہے, وہ قربت اللہ کر رہا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا دین نے کوئی سٹینڈرڈ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. مثلا آیا دین نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے جو جس کی مرضی آئے دین کے نام پر کرے یا نہیں, دین کہتا نہیں تم غلط کام نہیں کر سکتے. اگر غلط کام نہیں کر سکتے میں یہ کیسے سمجھوں میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دیکھیے میں اور تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا حساس جملہ عرض کرتا چلوں, آپ ہم سے سنیں گے آپ کو لگ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, ہماری طرح کسی اور سے سنیں گے جو ہماری باتوں کے ممکن ہے 100% مخالف میں کہہ رہا ہوگا, آپ کو دیکھنے میں لگے گا ہم سے زیادہ مخلص وہ ہے, تو بات 100% مختلف ہے. کیا اسٹینڈرڈ بنایا جائے, اپنے لیے کیا کیا جائے, اپنے آپ کو کیسے چیک کیا جائے کہ ہم دین کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اصل ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوتا ہے, جو لوگ فائنینس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, پیسے سے مربوط لوگ ہیں, ان کے لیے تو اسٹینڈرڈ چیک کرنے کا بہت ہی آسان ہے. وہ اپنے اکاؤنٹس کو آڈٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پلس مائنس کے بعد بیلنس کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے. ہم لوگ کیا کریں, کیا چیز چیک کریں, دین کا آڈٹ کن اسٹینڈرڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سمجھ میں آئے 1-2 سال کے بعد. اب دیکھیے نا ویسے بھی 40 سال کے بعد انسان کی زندگی طرف, یعنی میں اپنی زندگی میں چونکہ ابھی اس اسٹیج سے تھوڑے وقت پہلے گزرا ہوں تو ایک بات بہت اچھی طرح فیل کرتا ہوں کہ 40 سے پہلے یوں دیکھتا تھا, 40 کے بعد یوں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ویسے بھی جب اس کے بعد جا رہا ہو تو وہ تو ویسے ہی سوچ لے کہ بھائی اب بھی کوئی چانس چھوڑنا نہیں ہے کہ ایسا نہ معاملہ بہت ہی خراب ہو جائے. تو میں چند معیار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا, وہ جو نیچے دیکھ رہا ہوں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, جو اوپر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ جب وقت گزر جائے پھر یاد آئے کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا. ایک بار درود بھیجے گا محمد والے محمد. اپنے اندر کیا دیکھوں جس سے یہ پتا چلے میں دین کے نام پہ صحیح کر رہا ہوں. چند وہ معیار ذکر کرتا ہوں جو ہم لوگوں کے معاشرے میں سوچے جاتے ہیں, پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ معیار صحیح ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک معیار یہ دیکھا جاتا ہے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ یار یہ اپنی دانش میں پرخلوص ہے, عرض ہوا یہ کوئی بہت بڑا معیار نہیں ہے, خلوص کی قیمت ہے. اگر انسان واقعا خلوص کی خاطر کام کرے خدا تعالیٰ معمولاً غلطیوں کو سنبھال دیتا ہے. وفی الاخلاص خلاص, مولا فرماتے ہیں نجو بلاغہ کے اندر, وفی الاخلاص خلاص, اخلاص کے اندر خلاصی ہے, نجات کا راستہ ہے. بہت بہت دفعہ ایسا ہے اگر کوئی پرخلوص کام کرے گا سمجھ جائے گا, کہیں نہ کہیں سمجھ جائے گا, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پرخلوص کر رہا ہوتا ہے پھر بھی غلطی کر رہا ہوتا ہے. کیا اسٹینڈرڈ بنایا جائے؟ دوسرا اسٹینڈرڈ جو ہم لوگوں کے یہاں رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ عبادات اگر زیادہ ہیں تو وہ صحیح ہونے کی علامت ہے, اگر عبادات کم ہیں تو یہ غلط ہونے کی علامت ہے. مثلا میں اگر ہر روز 51 رکعت پڑھتا ہوں صحیح ہونے کی علامت ہے, کم پڑھتا ہوں غلط ہونے کی علامت ہے. بعض جگہوں پر یہ اسٹینڈرڈ اچھا ہے لیکن ہر جگہ یہ اسٹینڈرڈ کار فرما نہیں ہوگا. ممکن ہے کوئی ایک آدمی بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہو, روزانہ 50-50 رکعت 60-60 رکعت پڑھتا ہو لیکن عمل میں اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑتا ہو, وہ عبادتیں قبول نہ ہوتی ہوں. کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اینڈ میں یہ لکھا جاتا ہے اس آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے, کتنی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. مثلا جس کے سب معتقد ہیں ہم اور آپ, مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے کسی کے دل میں بغض اہل بیت ہو عبادتیں قبول ہیں, ایک اسٹینڈرڈ تو سامنے سمجھ میں آ رہا ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے پاس روایت موجود ہے, فرمایا جو حرام کھائے گا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل کلیئر. مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے عبادتیں کر رہا ہے لیکن پیسہ غصبی ہے, رزق حرام ہے, نماز قبول ہے؟ نہیں قبول نہیں ہے. اب یہ 100 رکعت ڈیلی پڑھے یا 500 رکعت اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس کثرت عبادت کوئی معیار نہیں بن پائے گی, کچھ اور دیکھنا پڑے گا, کثرت عبادت کا اثر ڈھونڈنا پڑے گا, عبادتوں کا اثر ہونا چاہیے. اب اس کے اوپر بھی 2 جملے عرض کرتا چلوں. اگر میں نے ایک مغرب عشاء کی نماز پڑھی میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, احتمال قوی یہ ہے کہ قیامت کے دن اس عبادت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو میں نے پڑھی اگر واقعا اس میں کچھ طاقت ہے کہ وہ قیامت کے دن اثر دکھائے گی, ابھی تو تھوڑا سا تو دکھا دیتی, کچھ تو ہو جاتا. جو کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ اس میں جان نہیں ہے قیامت تک جانے کی, ہمیں سوچنا پڑے گا پھر وہ چیز کیا ہے جس سے میں جانوں کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں. صبح ہم نے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, مولا کی روایت, فرمایا کہ مت دیکھو لوگوں کے اندر عبادتوں کا زیادہ ہونا, سجدے اور رکوع کا زیادہ ہونا مت دیکھو. کیوں؟ بعض اوقات یہ کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی عادت ہے, چھوڑے گا تو اپنے اندر کمی کو احساس کرتا ہے. آپ مثلا کسی بھی بغض رکھنے والے اہل بیت سے کہیں کہ تم نماز چھوڑو, نہیں چھوڑے گا, وہ سمجھ رہا ہوگا نہیں چھوڑے گا, پریشان ہو جائے گا. اچھا وہ جو تم دوسری مصیبت لے کے چل رہے ہو اس کا کیا ہوگا؟ بہت دفعہ ہوتا ہے انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے, اس سے معاملہ طے نہیں ہوگا, کچھ اور ڈھونڈنا پڑے گا. اب جب اس سے طے نہیں ہوگا تو اور بہت ساری چیزیں ان کا پتہ تو ویسے ہی صاف ہو جانا ہے. وہ کیا؟ مثلا میں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے. جب ہم کثرت عبادت کو قبول نہیں کر رہے تو کثرت دولت کو کہاں قبول کریں گے؟ اس کو تو ویسے قبول نہیں کریں گے. جب عبادت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو, ہم نے کہا بھائی اس کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہے. اب ایک آدمی مجھ سے کہے میں روزانہ اتنا خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں, اس کا براہ راست آپ کے مقامات سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ صحیح ہوا تو صحیح ہے, اور اگر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا تو کوئی اعتبار نہیں. آپ 1 کروڑ خرچ کرتے رہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس کوئی یہ کہے میری عبادتیں زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے میں صحیح ہوں, ہم کہیں گے نہیں اس سے ثابت نہیں ہوتا. کوئی کہے میری دولت زیادہ خرچ ہوئی اللہ کی راہ میں اس کا مطلب ہے میں صحیح ہوں, نہیں اس سے بھی ثابت نہیں ہوگا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میری ایکٹیویٹی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ ہے. صحیح ہے, مثلا میں کہوں میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, میں ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں, کوئی دیکھنے والا کہے مثلا یہ چیز ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں, ایکٹیویٹی زیادہ ہونا بھی صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے. پتہ نہیں میں کس ہدف سے ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, اپنے لیے کر رہا ہوں, دنیا کے لیے کر رہا ہوں, خدا کے لیے ہے نہیں ہے, کیا پتہ چلا. اس سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ واقعا یہ سب قبول ہوا یا نہیں ہوا. میں بالکل جا کے نٹ شیل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, باٹم لائن میں کیا نشانی بناؤں اپنے لیے, جو مثال کے طور پر اپنی قبر کو دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے کچھ جگہ پہ پہنچ جائے, اور اپنے جیسے دوستوں کو کچھ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ وہ بھی اس بات کا خیال کریں کیا نشانی بنائی جائے. کثرت پیسہ نشانی نہیں ہے, کثرت عبادت نشانی نہیں ہے, ایکٹیویٹی زیادہ ہونا نشانی نہیں ہے, لوگوں کا ریسپیکٹ دینا یہ نشانی نہیں. لوگ تو ہمارے گئے گزرے جاؤلک کو بھی بہت ریسپیکٹ دیتے تھے تو اس سے کیا نشانی بنے گی, کیا نشانی بنتی ہے. لوگ ریسپیکٹ دیں, لوگ تو پتہ نہیں کس کس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں. اس وقت میرے خیال میں پوری دنیا کے لیول پر سب سے زیادہ ریسپیکٹ امریکی صدر کی ہوتی ہے, بالکل جیسے مصر کے زمانے میں فرعون کی ہوتی تھی, حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود کی ہوتی تھی, اور تو آج اس کی ہوتی ہے. تو کیا اس ریسپیکٹ کے ملنے سے کچھ ثابت ہوتا ہے؟ ریسپیکٹ ملنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. شام کے دربار میں جس کی ریسپیکٹ تھی وہ سب کو معلوم ہے. آج کیا ہے, قبر پہ تھوکنے بھی کوئی نہیں جائے گا, وہاں رسپیکٹ ہونے سے کیا پتا چلا. تو یہ سب چیزیں معیار نہیں لگ رہی, اور یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں گی, رسپیکٹ جس کو رسپیکٹ مل رہی ہو نا, اس بیچارے کے اوپر بڑی ہی مصیبت کا بار ہے. میں نے ایک بات کا اندازہ لگایا, اچھا وہ جو داستان پڑھا کرتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ جاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ میں نے اسکپ کر دی چونکہ وقت بہت کم رہ گیا تھا. یہاں پر ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں, بہت پہلے ایک دفعہ کسی نے پتہ نہیں غلطی سے بلا لیا تھا تو میں نے یہاں پہ پڑھ لیا تھا. تو ابھی ہے بھی پہلا بھی نہیں ہے, دوسرا ہے, وقت بھی کم ہے, تو اس لیے میں وہ داستان جو ہے وہ نہیں چھیڑ رہا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. صاحب عرض ہوا کہ رسپیکٹ کا کوئی زیادہ معیار نہیں ہے, اور جس کی رسپیکٹ ہو رہی ہو اس بیچارے کے ساتھ بہت مسئلہ ہے. میں نے ایک دفعہ سوچا کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ دین کے نام پر کچھ نہیں کر رہے, کیوں نہیں کرتے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ نہیں کر رہے. اب اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں, علماء بھی شامل ہیں, غیر علماء بھی شامل ہیں, واقعی کچھ نہیں کرتے, بیٹھتے ہیں, وقت ضائع ہو رہا ہے, پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں, ریسورسز ضائع ہو رہی ہیں. اندازہ ہوا کہ جو بھی ایسا آدمی ہے جو ذرا سا مشہور ہے اس کے ارد گرد 25-50 لوگ ہوتے ہیں, اس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں دس بوس, ہاتھ چومنے والے. وہ جو دس بوس ہوتے ہیں وہ اس سے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی تم میں کوئی کمی نہیں ہے, تم پرفیکٹ ہو, جو کر رہے ہو یہ وہ کام ہے جو دنیا میں اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ دس بوس ہیں, یہ درحقیقت جہنم کی سڑک بنانے میں بہت زبردست لوگ ہیں, یہ سڑک بنوا دیتے ہیں آپ کی. ان کی وجہ سے, اس کمپنی کی وجہ سے کرنے والے کو کچھ پتہ نہیں چل پاتا جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اب آدمیوں کیا کرنا چاہیے, اس کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اچھا معاشرہ ہمارا ہے بھی بڑا یہ سخت ظالم قسم کا, وہ سخت ظالم ایسا ہے کہ یہ معاشرہ اپنے دل میں جو خواہش رکھتا ہے کسی کا بھی احترام کرے, اصل میں اپنی اس خواہش کا احترام کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر معاشرہ مادہ پرست ہے, اس کا احترام کرے گا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اب چاہے وہ مولوی کیوں نہ ہو, مولویوں میں بھی اس کو جب احترام کر رہا ہوا تو اس مولوی کا احترام کرے گا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. ہماری اصطلاح میں, عامیانہ زبان میں, پھٹیچر مولوی کا کوئی استقبال نہیں کرے گا, چاہے وہ تقوی اور پرہیزگاری میں ساتھ میں عرش پہ بیٹھا ہوا ہو, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیوں, ہم دنیا پرست مادہ پرست لوگ ہیں, دین میں بھی دنیا پرستی کا احترام کرتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے مسجد عالی شان بنی ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھی مسجد ہے, چھوٹی سی ہو تقوی پرہیزگاری ٹپک رہی ہے اس میں سے, اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں, اسٹینڈرڈ خراب ہو گئے. تو اب معیار کیا بنایا جائے, میں اپنے لیے کیا معیار بناؤں جس سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں اور میں دین کے لیے صحیح کر رہا ہوں. عرض ہوا احترام معیار نہیں ہے, شہرت تو معیار ہے ہی نہیں, شہرت تو چھوڑ ہی دیجیے, دولت معیار نہیں ہے, کثرت عبادات بھی بہت زیادہ معیار نہیں ہے. اب میں بالکل خلاصے کے طور پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا, یہ چیز واقع معیار بنتی ہے, اس کو نہیں نکالا جا سکتا, اور وہ بلا وجہ میں نہیں آتی, وہ بلا وجہ میں نہیں آتی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ذرا کم جگہ سے شروع کرتا ہوں اور پھر اس کو ایک جگہ پہ پہنچانے کی جو مجھے سمجھ میں آیا اب تک. یوں احساس ہوتا ہے اگر انسان اپنے ہر کام میں پہلے خدا کو دیکھتا ہے یہ سعادت ہے, یہ مفت میں نہیں آتی. جو ایسا ہو اس کا مطلب ہے یہ صحیح راستے پر ہے. کیا کرنے والا ہے؟ صبح سے شام تک خدا کو بھلاتا نہیں ہے, ہر کام میں فیصلے سے پہلے سوچتا ہے یہ فیصلہ خدا کے حکم کے تحت صحیح ہے یا غلط ہے, یہ معیار ہے. پہلے اگر معیار پوچھ رہے ہیں, ایک معیار یہ معیار ہے. جو انسان اپنی زندگی کے فیصلوں کے اندر پہلے خدا کو دیکھے اس کا مطلب ہے یہ صحیح راستے پر ہے. سب چیزوں میں دو نمبر کام ہو سکتا ہے. میں 50 رکعت ایک دن کے اندر دو نمبر پڑھ سکتا ہوں. کیا 50 رکعت پڑھی ایک دفعہ بھی خدا یاد نہیں آیا؟ مغرب عشاء پڑھ کے کھڑا ہوا, مغرب کی نیت کی, اللہ اکبر, جب واپس لگا اللہ اکبر تو یاد آیا کہ مغرب ختم ہو گئی. عشاء شروع کی, اللہ اکبر, عشاء ختم ہوئی, اللہ اکبر, یاد آیا کہ ٹھیک ہے چلو عشاء بھی ختم ہو گئی. میں 100 رکعت کے ساتھ یہ ڈرامہ کر سکتا ہوں جیسے لوگ شب قدر میں یہ کر لیتے ہیں. ایک ایک رات کے اندر 100 رکعت ایسی گزار دیتے ہیں جس میں ایک منٹ خدا کو نہیں سوچتے. لیکن میں ڈرامے میں اپنا ارادہ دبا دوں اور خدا کا ارادہ آگے لے آؤں, یہ کام ڈرامے میں نہیں ہو سکتا. جو یہ کرے اس کا مطلب ہے یہ اصلی راستے پر ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ ڈھونڈنا ہے تو اس کو ڈھونڈیے. آپ اپنے کتنے فیصلوں میں, کتنے کاموں میں, کتنی محبتوں میں, کتنی دشمنیوں میں, کتنا پیسہ خرچ کرنے میں, کتنا پیسہ کمانے میں, زندگی کے کاموں میں پہلے خدا کو دیکھتے ہیں یا پہلے اپنی خواہش دیکھتے ہیں؟ اگر پہلے خدا کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ صحیح راستے پر ہیں. اچھا اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ ہم بندے خدا ہیں, ہم خدا کے نوکر نہیں ہیں, ہم خدا کا سایہ بھی نہیں ہیں, ہم خدا کے ارادے کا نتیجہ ہیں. صرف فقر, فقیر بھی نہیں ہیں ہم لوگ, فقر ہیں ہم لوگ. فقیر بھی علیحدہ ہوتا ہے, ہم فقر محض ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ہم ایسے ہیں تو پھر اپنی چلانے کی جگہ کہاں ہے یہاں پر؟ اپنی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. یہاں صرف ایک گنجائش ہے, خدا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو یہ کر لے یہ دو نمبر نہیں ہو سکتا, یہ ایک نمبر ہے. اپنی نہ چلائے, خدا کی چلائے. اچھا اگر کسی نے یہ کر کے دکھا دیا پھر احادیث قدسیہ کہتی ہیں کہ پھر سمجھ لو میں اس کو کہاں پہنچا دوں گا, پھر بھلا دیا. اچھا اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ دنیا کے سامنے کہاں پہنچے گا. دنیا دیکھنی ہوتی تو یہ اس مقام پہ آتا ہی کیوں؟ یہ جو اس مقام پہ آیا ہے یہ آتا ہی اس وجہ سے کہ اس نے دنیا کو لات مار دی ہے. آپ نے چیک کرنا اپنے اندر, پہلی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اپنی زندگی میں دیکھیے کتنی جگہ پر پہلے خدا ہے پھر میں ہوں. حدیث قدسی عرض کرتا چلو مختصرا, چیل حدیث کتاب میں امام خمینی نے حدیث لکھی بھی ہے. انہوں نے لکھا خدا نمتال نے 7 قسمیں کھائیں, عزت کی قلم قسم, جلال کی قسم, کبریائی کی قسم, عظمت کی قسم. 7 قسمیں کھانے کے بعد کہا جو میرے ارادے کے سامنے اپنے ارادے کو ترجیح دے گا, فرمایا اس کی دنیا کو لپیٹ دوں گا, ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگے گا, ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگے گا, نصیب میں وہی ملے گا جو پہلے سے لکھا تھا, لیکن دنیا کے لیے اتنا مشغول رہے گا کہ اس کے پاس دنیا کے علاوہ کوئی فرصت نہیں ہوگی, بس دنیا ہی دنیا ہے. آپ نے دیکھا آج کل لوگوں کے پاس فرصت ختم ہو گئی, نماز کی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے, وہ تو بیچ میں اس لیے نکال لیتے ہیں تاکہ بوجھ ہٹے. ہم اپنے وقت میں سے نماز نکالتے ہیں تاکہ بوجھ ہٹے, نہ کہ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں. ہم نماز کو اپنے شیڈیول میں ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ بوجھ ہٹے. نماز سے عشق نہیں ہے, بس ایک علامت کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی نے اپنے ارادے کی چلائی میرے ارادے کے اوپر, اسے میں دنیا کے پیچھے بھگاؤں گا, ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگے گا. اچھا اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا بیچارے کو میں کر کیا رہا ہوں, دیوانوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اپنی ساری زندگی ذلیل کر بیٹھا ہے, سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوا کیا. دنیا پہ خدا اس کو ایسا پاگل کر دیتا ہے کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. پھر فرماتا ہے ملے گا اتنا ہی جتنا اس کے نصیب میں لکھا تھا. اللہ کی رضایت میں سے کیا ملے گا؟ صرف نیچے آئے پھر زمین دیکھے گی اسے, نیچے آئے پھر زمین پوچھے گی اس کو کہ تو اس لیے زمین کے اوپر تھا. اس کے بعد دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا پھر چھ قسمیں کھائیں, اس کے بعد فرمایا جو میرے ارادے کو ترجیح دے گا, اپنے ارادے کو دبا لے گا, میرے ارادے کو ترجیح دے گا, فرمایا زمین اور آسمان کو اس کے رزق کا ذمہ دار بنا دوں گا. اس نے میرے ارادے کو ترجیح دی ہے, اپنا ارادہ ختم کر دیا اس نے. اب جبکہ اس نے ایسا کیا ہے اس کو پرواہ نہیں رہے گی. آپ یہ مت سمجھے گا زمین و آسمان کو اس کے رزق کا ذمہ دار بنا دوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بینک کا مالک بن جائے گا. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے, یہ ابو ذر بن جائے گا. ابو ذر بن جائے گا کیا مطلب؟ ہو یا نہ ہو اس کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے. زمین و آسمان اس کے رزق کے ذمہ دار, اس کو نہیں پرواہ. زمین اور آسمان اس طرح اس کے رزق کے ذمہ دار ہیں, یہ بے نیاز ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں پھٹے ہوئے کپڑوں میں, آپ دیکھ رہے ہیں سوکھی روکی کھاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں گھر میں صاحبان نہیں ہے, اس کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے جتنی شاید آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ بستر پہ شکن ہے یا نہیں ہے. اس کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے, بے نیاز ہو گیا نا. بے نیازی چیز مل جائے تو بے نیاز ہوتا ہے, ایک بے نیازی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. خدا جب بے نیاز کرتا ہے تو چیزیں دے کے بے نیاز نہیں کرتا, دل میں چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ایک آدمی چیزیں لے کر بے نیاز ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ اگر ایسی بے نیازی چاہیے تو پھر بل گیٹس بے نیاز ہے, سب سے زیادہ اس کے پاس ہے. یہ بے نیازی نہیں ہے کہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ بے نیاز ہیں, نہیں, یہ بے نیازی تو بل گیٹس کے پاس سب سے زیادہ ہے. بے نیازی وہ ہے جو ابو ذر سلمان فارسی میں, کچھ نہیں ہے چیزوں سے بے نیاز. فرماتا ہے میں ان کو زمین و آسمان کو اس کے رزق کا ذمہ دار بناؤں گا, کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کو. فرماتا ہے ہر تاجر کی تجارت میں سے اس کے لیے حصہ ہوگا. تاجر کہیں اور تجارت کرے گا, حصہ اس کا ہوگا. ہر اچھائی میں سے اس کو نصیب ملے گا. پھر فرمایا دنیا میں سے اس کو اپنے فضل و کرم سے دوں گا. وہ جو حاضر بن فضل ربی ہے وہ ہمیں استعمال ہوتا ہے دو نمبر پیسہ جمع کرنے والوں کے لیے. خدا اپنے فضل میں کبھی دولت اور دنیا قرار نہیں دے گا, اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے جمع دیجئے گا. خدا نے کبھی اپنے قرآن میں دولت اور دنیا کو فضل قرار نہیں دیا ہے. فضل کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ, بڑھ کر. یہ تو اتنی پست ہے کہ خدا اس کو اپنی نارمل نعمت بھی نہیں کہتا ہے. فضل تو بہت دور کی بات ہے, فضل ربی کچھ اور ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو فضل سے دوں گا. بس علامت کیا بنی میری دینداری کی؟ میری دینداری کی ایک علامت یہ بنی کہ میں اپنا ارادہ ختم کرنے لگوں, خدا کے ارادے کو حاکم کرنے لگوں, اس کا مطلب ہے میں صحیح راستے پہ. ایک اور علامت ہے جب, اچھا یہ علامت زمانوں زمانوں میں لوگوں میں تبدیل ہوتی ہے, لوگوں میں تبدیل ہوتی ہے. آج کے زمانے میں یوں احساس ہوتا ہے یہ علامت بڑی علامت ہے. آج کے زمانے میں یہ علامت بڑی علامت ہے. وہ جو پہلی والی علامت ہے آپ اس کو خوف خدا کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنا ارادہ ختم کر دیتا ہے, خدا کے ارادے کو لے آتا ہے خدا کی خاطر. دوسری علامت کیا ہے؟ حب خدا. حب خدا کیا ہے؟ اس کے نزدیک سب سے اچھا لمحہ وہ ہے جب یہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے عزیز لمحہ وہ ہے جب یہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے سب سے زیادہ خوش ہے. انسانوں کے درمیان ہوگا وحشت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ اس وقت خدا کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ آج کی دنیا میں کم از کم بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اس کی چند مثالیں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارا ایک دوست ایرانی دوست ہوتا تھا, وہ ایک لڑکے کا واقعہ سنا رہا تھا کہ بہت عارف تھا, بہت اللہ والا تھا, بعد میں کہیں مارا گیا. وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک لڑکا سامنے آیا نماز پڑھنے کے دوران, اور اس نے اس کو ہنسانے کی کوشش کی. اسی جب لڑکے مذاق کرتے ہیں, اس نے ہنسانے کی کوشش کی, یہ جو نماز پڑھ رہا تھا یہ ہنس پڑا, یہ ہنس پڑا. جب یہ ہنس پڑا تو اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ قریب دو گھنٹے تک اس پر روتا رہا کہ میں ہنسا کیوں. تو جو اس کا دوست تھا ہنسانے والا, وہ آیا, اس نے اس سے کہا, یار معاف کر دے بھائی, میں نے تجھے ہنسایا تھا, مجھ میں ایسی طرح دل خوش کرنے کے لیے کیا تھا, تو دو گھنٹے سے رو کیوں رہا ہے. دوسرے بھی آئے اس کے پاس, کہنے لگے یار بس کر بھائی, تقویٰ پرہیزگاری ٹھیک ہے, اب دو گھنٹے سے اس بات پر رو رہا ہے کہ ہنسا کیوں تھا. کہنے لگا نہیں, اب مجھے سمجھ میں آ گیا, میری عبادتوں میں بھی میرے دل میں خدا نہیں, میں کہیں اور, میں خدا کے ساتھ نہیں. جس دن میری اور آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہو جس میں ہم خدا کے ساتھ ہوں, اس دن ہم صحیح. ابھی میں آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کرتا ہوں. مثلاً بعض اوقات ہوتا ہے میں اور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے مگن ہوتے ہیں, اس پر کوئی برابر میں بیٹھ کے ان کو مثال کے طور پر ہنسانے کی کوشش کرتا ہے نا, کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابھی پیچھے, ذرا سے بھی تبدیل نہیں ہوتے. جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اتنے مگن ہوتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا. نماز میں ایسے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کا خدا ٹی وی کے برابر بھی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ان کا خدا ٹی وی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ٹی وی کے سامنے مگن ہوتے ہیں, خدا کے سامنے اتنے بھی نہیں ہوتے. جس دن میں اور آپ خدا میں مگن ہو جائیں, اس کا مطلب ہے ہم صحیح دین پر. میں نے عرض کیا تھا نا, میں چھوٹے سٹینڈرڈ سے شروع کروں گا, آخر میں پیک پہ لے جاؤں گا. یہ پیک ہے, دھوکہ مت دیجیے گا اپنے آپ کو. یہ دنیا دھوکہ دینے کے لیے بہت زبردست جگہ ہے, خاص کر آج کا زمانہ. آج کا زمانہ بے دینی کا زمانہ ہے نا, تو ہم جو دو چار دیندار ہیں دیکھتے ہیں, وہ اتنی بے دینی کر رہا ہے, وہ اتنی بے دینی کر رہا ہے, وہ اتنا بے دین ہے, تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو شاید انبیاء کے برابر ہو گئے. اس کا مطلب یہ انبیاء کے برابر نہیں ہوئے, بے دینوں کے اندر پھنسے اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں. دین کا معیار یہ نہیں ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں, دین کا معیار کچھ کچھ وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. کچھ کچھ دین کا معیار اس سے کہیں بڑھ کر ہے, آگے کا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, آتا بھی نہیں ہے, لوگوں کو بتائیں گے اور مشکل ہے. کم از کم یہ چیزیں ہیں, کم از کم یہ چیزیں. نقل اتارنے کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو کر لیں. بعض اوقات انسان کے اندر خوبی نہیں ہوتی, نقل اتارنے کے لیے کرتا ہے. مثلا میں سخی نہیں ہوں, لیکن کبھی کوئی فقیر آتا ہے تو نقل اتارنے کے لیے ایسے دیتا ہوں جیسے سخی دیتا ہے. تو اہل بیت نے کہا یہ کر لیا کرو, اچھائی میں نقل اتارنے کے لیے کر لیا کرو, تو آہستہ آہستہ شاید اندر آ جائے. البتہ ریاکاری کے لیے نہ ہو, ورنہ عذاب بن جائے گا. تو یہ نقل اتارنے کے لیے اچھی چیز ہے. کبھی رات کو کھڑے ہوں, تنہائی میں سجدے میں چلے جائیں, خدا کو پکاریں ایسے جیسے وہ رفع پکارتے ہیں, نقل اتارنے میں کیا رہ جائے. اچھا نشانی کیا ہے اس بات کی کہ میرے پکارنے میں کوئی اثر ہے یا نہیں ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. مثلا میں ایک رات کھڑا ہوا, میں نے نماز سب پڑھی, گیارہ رکعت پوری ہو گئی, ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو گیارہ رکعت ہوئی یہ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی. تو میں ایک جگہ ابھی پچھلے جمعے درس دے رہا تھا, پچھلے جمعے تھا یا پتہ نہیں اس سے پچھلے جمعے, تو میں درس میں کہا کہ جب دل سے ہماری آواز نکلے خدا کے لیے تب پتہ چلتا ہے صحیح ہے. تو ایک نیچے ہمارے دوست بیٹھے تھے, وہ ہر جمعے بےچارے سننے آتے ہیں بزرگ, تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ دل سے نکلنے کی علامت کیا ہے, کب آواز دل سے نکلتی ہے, مجھے تو یہ پتہ نہیں چلتا آج تک. واقعی ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے بھائی. میں نے مثلا فرض کیجئے نماز پڑھی, ابھی ہم نے اور آپ نے مغرب جا کے نماز پڑھی ہوگی, دن میں چار رکعت اور پڑھی, یہ پڑھی وہ پڑھی, ان میں سے کون سی والی وہ تھی, کتنی دیر کے لیے تھی جو واقعی نماز تھی, باقی سب تو عادت تھی, کون سی. مثلا آج رات یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا, کسی تنہائی کے اندر سجدے میں جا کر خدا کو پکارنے کی کوشش کریں, کس سجدے کے بعد مجھے یوں لگے کہ یار یہ کچھ شاید صحیح ہوا ہے. وہ جس سجدے میں دل اندر سے رونے لگے, اس کا مطلب ہے یہ بہتر ہے. خالی خالی بولتا رہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب یا رب یا رب, اس کا مطلب ہے یہ رب میری زبان سے نکل رہا ہے یہیں پہ رکھا ہوا ہے, یہ نہیں ہے رب. ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے اپنے دادا کے بارے میں, کہنے کہ میرے دادا جب بڑھاپے میں پہنچے تو ان کو ٹوائلٹ لے جانے کے لیے بھی اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا. کہنے لگے لیکن یہ عجیب آدمی تھے, ٹوائلٹ کے لیے بھی اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا, نماز شب میں قنوت میں 300 دفعہ یا رب کہتے تھے, الف الف کہتے تھے کھڑے ہو کر. وہ جو دن بھر کھسک نہیں پاتا تھا وہ نماز شب میں 300 دفعہ الف کھڑے ہو کر کہتا تھا. کہتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایسے ہی. ایک عارف نے کسی کے بارے میں کہا کہ یہ جب کہتا ہے نا یا رب یا رب تو یہ نہیں کہتا, اس کے کمرے کی دیواریں بھی کہتی ہیں. ہماری طاقت اتنی نہیں پہنچے گی کہ کمرے کی دیواریں کہ, ہماری طاقت دل تک پہنچ جائے کہ ہمارا دل کیا ہے, یہ کافی ہے ہمارے لیے. زبان سے عبادت نہیں ہوتی ہے, اصل عبادت دل سے ہوتی ہے, جس میں شاید زبان ہلتی بھی نہیں ہے اور دل اصل میں بول رہا ہوتا ہے. یہ معیار کم از کم معیار یہ ہے, کم از کم اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ بس سمجھے گا یہ سب سے اعلیٰ معیار ہے, یہ کم از کم کا ہے. آگے دنیا بسی ہے, یہ جو بڑے نام ہیں ہمارے سامنے یہ کیسے بڑے نام ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں یہ ویسے ہی جیسے مثلا میں نے چند لاکھ روپے خرچ کیے, میں نے چند عبادتیں کر دی, یہ بھی ایسے ہی تھے کہ مثلا میں نے تو نماز شب کبھی کبھی پڑھتا تھا, یہ روزانہ پڑھتے تھے, میں آدھے گھنٹے پڑھتا تھا, یہ دو گھنٹے پڑھتے, نہیں ایسے نہیں تھے. کوالٹی میں ڈفرینس ہے, کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں, کوانٹٹی میں بھی آگے تھے ہم سے, کوالٹی میں بھی بہت آگے تھے, کوالٹی میں بہت آگے تھے, اور اس خاطر اہل بیت کے ساتھ تھے, اس خاطر اہل بیت کے ساتھ تھے کہ ان کا معیار تھا, انہوں نے کام کیا, انہوں نے محنت کی, تو ان کی عبادتوں میں دم تھا, ان کی عبادتیں واقعی دل سے نکل رہی تھیں, کہیں پر پہنچ رہی تھیں. یہ دینداری ہے, ہمیں اپنی دینداری پہ بہت غور کرنا پڑے گا. ہم کس چیز کو دینداری کہتے ہیں؟ اس کو دینداری کہتے ہیں آپ گھر سے نکلے یہاں تک آئے گھر چلے گئے آپ سمجھ رہے ہیں یہ دینداری ہے, نہیں یہ دینداری نہیں ہے, دینداری کا مقدمہ ہے, یہ دینداری کی سٹارٹنگ ہے, یہ دینداری کے لیے اسپارک دینا ہے. مثلا جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت کیا وہ کیا کیا, آپ کے دل میں ایک شعلہ اٹھانے کی کوشش کی, یہ دینداری کا حصہ کم ہے. اب جو باہر نکلے زندگی گزارے اب نظر آئے گا دینداری کتنی ہے. خدا نہ کرے آپ یہاں سے باہر نکلے آپ سب بھلا گئے, اس کا مطلب ہے دینداری نہیں آئی, شولہ اٹھا تھا بجھ گیا, ختم ہو گیا معاملہ. تو ہم اپنے دلوں کو اس قابل بھی بنانا پڑے گا کہ شولے اس کے اندر جلتے رہیں, پھر شولے بجھ کیوں جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی بحث کرنا پڑے گی. ابھی ہم نے صرف اس بات پہ بحث کی اسٹینڈرڈ کیا ہے, ابھی اس پہ بات نہیں کی یہ اسٹینڈرڈ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی آپ جو یہاں پہ تشریف فرمائے مثلا ہم لوگ تو بولنے والے ایکسپرٹ ہیں نا, ہم لوگ بولنے کے تو ایکسپرٹ ہیں کم از کم, تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سننے والوں میں سے کتنوں کے دل کے اوپر کتنے کتنے فیصد اثر پڑ رہا ہے, تھوڑا تو اندازہ ہو جاتا ہے. میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار 20-22 سال کوئی گدھا گاڑی بھی چلائے تو ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. اتنا تو ہے 20-22 سال بولے گا انسان کچھ تو سمجھ میں آ جائے گا نا, سامنے والوں پہ اثر ہوا ہے نہیں ہوا, لیکن کتنی دیر کا اثر ہوا ہے باہر نکلنے تک, رات تک چلے گا, یہ مشکل ہے, یہ مسئلہ. اچھا یہ خود قابل بحث ہے, یہ رات تک چلتا کیوں نہیں ہے, یہ باہر نکلتے ہی ختم کیوں ہو جاتا ہے, اور کرنا کیا ہے کہ واقعاً کچھ رہ جائے. ابھی تمام چیزوں کو کم کرتے ہیں, اگر کوئی واقعاً چاہتا ہے رہ جائے یہاں پر اہل بیت کا سہارا چاہیے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی واقعاً چاہتا ہے اس کے دل میں جو چنگاری اٹھے, شعلہ بنے, آگ لگے, اللہ کی خاطر جلے, اسے چاہیے اہل بیت کا سہارا لے لے, ان سے مانگے. ہم لوگ فضول اور حتام اہل بیت سے مانگ رہے ہوتے ہیں, جس کی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے وہ اہل بیت سے مانگتے ہیں, دنیا مانگتے ہیں, شہرت مانگتے ہیں, طاقت مانگتے ہیں, صحت مانگتے ہیں, توانائی مانگتے ہیں, سب اگر خود اپنے لیے مانگتے ہیں پھر بیکار ہے, اس کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. یہ سب خدا کے لیے مانگیں, دین کے لیے مانگیں, پھر حیثیت ہے. فضول چیزیں نہ مانگیں ان سے, کوڑا کرکٹ لینے مت جائیں وہاں پہ, ہم کوڑا کرکٹ جمع کر رہے ہیں, ان سے لیں صحیح ہیں. یہ چیز جو چاہیے چنگاری بنے, شعلہ بنے, آگ لگے, اللہ کے لیے جلوں, یہ اہل بیت سے سیکھنا, یہ اہل بیت سے سیکھنا. دیتے ہیں پھر وہ. ایک آدمی بڑا عارف تھا قوم کے, ابھی پچھلی نسل میں تھے وہ, جب ہم پہنچے تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن ان کی جگہ بنی ہوئی تھی پہاڑی کے اوپر, جا کر ایک چھوٹا سا حجرا بنایا ہوا تھا, وہاں پہ عبادت کرتے تھے. تو لوگ جاتے تھے اس جگہ کے اوپر, دیکھتے تھے معنویت ہے, بزرگ بھی جاتے تھے, آیت اللہ بھی جاتے تھے, مجتہدین بھی جاتے تھے. تو کراچی میں یہ جو آغا بہاؤدینی ہیں, آیت اللہ بہاؤدینی, ان کے تایا بڑے عارف تھے, ان کے تایا بہت بڑے آدمی تھے, ان کو آیت اللہ بہاؤدینی بزرگ کہتے ہیں. کم صدیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں ان کے تائے کی طرح, بہت بزرگ آدمی تھے. ان سے کسی نے پوچھا, آغا اس کے ساتھ کیا مارکا ہے, اس کے پاس آیت اللہ کیوں جاتے ہیں؟ پہاڑی پہ جاتے ہیں, عبادت کرتا ہے, آتا ہے کبھی کبھی شہر کے اندر, لیکن آیت اللہ بھی جاتے ہیں اس کی پہاڑی کے اوپر اور کچھ لیتے ہیں. تو ان کے تائے نے کہا, کہنے لگے کہ اسے اہل بیت نے ہتھیلی پہ کچھ رکھ دیا ہے اور منہ بند کر دیا ہے, اب یہ بولے گا نہیں. وہ دیتے ضرور ہیں, منہ سی دیتے ہیں, جس کو دیتے ہیں منہ سی دیتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی نے بہت خوبصورت لکھا ہے, ہر کرا اسرار حق آموختن مور کردن و دہن را دوختن. جس کو اسرار حق سکھایا ہے اس کی زبان پہ مہر لگا دیتے ہیں, سی دیتے ہیں, بول نہیں سکتا کوئی. اب ہم لوگوں کا کام یہ ہونا چاہیے, ہمیں سمجھ میں ہمیں کیا کرنا ہے, یہ تو بول کے نہیں دیں گے. کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں بولتے نہیں ہیں, مرنے کے بعد شاید کہیں کشف ہو جائے, کشف ہو جائے, زندگی میں کوئی نہیں بول کے دیتا ان میں سے. ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, اہل بیت سے لینا چاہیے, وہ دینے والے ہیں یہ. لیکن یہ وہ چیز ہے جو مشکل سے دیں گے. آپ دنیا مانگیں گے ابھی جا کے کھڑے ہوں اور مانگیں, شاید ابھی کہیں نہ کہیں سے مل جائے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا, میں نے مانگا گھر گیا اتنا پیسہ رکھا ہوا تھا, یہ کوئی مشکل کام نہیں, یہ وہ اجنبیوں کو بھی دے دیتے ہیں. لیکن جو ہم مانگنے کی بات کر رہے ہیں, یہ اپنوں کو دیتے ہیں, پرایوں کو نہیں دیتے, اپنوں کو دیتے ہیں, اور اپنوں کو بھی سختی سے دیتے ہیں, یہ نرمی سے نہیں دیتے. ایک دفعہ میں نہیں ملے گا, بار بار جانا پڑے گا. پھر جب دیتے ہیں پھر زبان بند کر دیتے ہیں. بہت مشکل کام ہے یہ, آسان نہیں ہے, البتہ شروع شروع مشکل ہے. آیت اللہ بہجت ایک جملہ بہت اچھا کہتے ہیں, یہ مارکا ہیں یہ لوگ. انہوں نے ایک جملہ کہا, پتہ نہیں کس جگہ میں نے پڑھا ان کی شک کسی خط کے اندر, اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اگر یہ راستہ آخر تک مشکل ہوتا تو ماں سے زیادہ مہربان خدا اس راستے کی دعوت نہ دیتا. اس جملے میں بہت نفاست ہے, وہ خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے اس راستے کی دعوت دے رہا ہے. اگر آخر تک مشکل ہے تو ماں سے زیادہ مہربان اس راستے پہ کیوں بلا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے بس شروع میں مشکل ہے, باقی بہت آسان ہے. بس وہ شروع میں آنا مشکل ہے, باقی تو سنبھالنے والے وہاں بہت ہیں. آنا مشکل, ٹریک پہ آنا مشکل ہے. دنیا سے کوئی نکلے کچھ مہینے جدوجہد کرے, اس راستے کے اوپر کھڑا رہے بھکاری کی طرح, مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے, پھر کچھ سال میں مل جائے, اب مل گیا تو پھر راستہ آسان. لیکن اتنی طاقت کون دکھائے, پہلے دنیا سے نکلے پھر اس جگہ پہ بھکاری بن کے کھڑا رہے اور مسلسل مانگے 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 یہاں تک کہ کچھ ملے. آغا طباطبائی کو 9 سال مانگنا پڑا, تب کہیں جا کر آغا طباطبائی طباطبائی بنے, محمد حسین طباطبائی, تفسیر المیزان بنے. حوروں کو دیکھتے تھے اپنی زندگی کے اندر, فرشتوں کا ملاحظہ کرتے تھے اپنی آنکھوں سے. 9 سال مانگ رہے تھے, نہ کہ کرامات مانگے, کوئی یہ نہ سمجھے یہ لوگ کرامات مانگتے تھے, اہل بیت ہمیں یہ کرامت دے دیں, نہیں کرامت نہیں مانگتے تھے, ان کی محبت مانگتے تھے, اپنی محبت دے دیں بس. یہ ہے فضل ربی, یہ ہے فضل ربی. بس دولت فضل ربی نہیں ہے, شہرت فضل ربی نہیں ہے, طاقت فضل ربی نہیں ہے, کرامات دکھانا, مٹی کو سونا بنانا, ناشپاتی کو انگور بنانا, یہ بھی فضل ربی نہیں ہے. فضل ربی یہ ہے جو انہوں نے بتایا, یہ فضل ربی ہے. اس کے لیے اہل بیت کا در چاہیے, اس کے بغیر ممکن نہیں. بس ہماری دینداری بہت ہٹی ہوئی ہے ابھی, اپنے راستے سے بہت دور ہے ابھی. ابھی بہت ضرورت چاہیے, بہت طاقت چاہیے. جن میں ہم میں سے مثلا 5-5 لاکھ میں سے ایک نکلے, اس کے لیے بھی طاقت چاہیے, محنت کرنی پڑے گی ہمیں. کہیں جا کر ہم اس دینداری پہ چل پائیں گے. جب وہ دینداری آئے گی پھر قربانی مانگے گی, پھر جان دے لے گی. ایک حدیث قدسی میں پروردگار نے ارشاد فرمایا, میں جس سے عشق کرتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں, میں جس سے عشق کرتا ہوں قتل کر دیتا ہوں, تو دنیا کے قابل نہیں چھوڑوں گا. تو پست کے حوالے کیوں کروں, میرا مہمان ہے اپنے لیے رکھوں گا. جس سے عشق کرے گا اسے قتل کر دے گا. اب سمجھ میں آئے سید و شہدا کو کیوں اس طرح سے شہادت ملی. خدا نے ان کو سب سے زیادہ چاہا ہے تب یہ جگہ دے دی, یہ جگہ تب جگہ ملی. خدا نے ٹوٹ کر گویا سید الشہداء کو چاہا ہے. سید الشہداء نے بھی اس محبت کو قبول کیا, کام قبول کریں. اس محبت کو لینا ہے, یہ جان دینی ہے, کام قبول ہے, ہم کریں. لہٰذا ہمارے پاس وہ واقعہ موجود ہے کہ سید الشہداء نانا کے روضے پہ گئے جب مدینے سے نکلنے والے تھے, روضے نبی اکرم کے اوپر آ کر قبر سے لگ گئے. نبی اکرم کو خواب میں دیکھا, نبی اکرم کو خواب میں دیکھا تو جیسے نواسا اپنے نانا سے چمٹ جاتا ہے, نبی اکرم سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے نانا کیا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ قبر میں رہ جاؤں, دنیا نے مجھے پریشان کیا ہے. رسول اللہ اکرم نے ایک جواب ارشاد فرمایا, سید الشہداء نے خواب بیان کیا لوگوں کے سامنے, کہا میرے نانا نے مجھ سے کہا حسین جس مقام پہ تمہیں پہنچنا ہے وہ اس شہادت سے ملے گا, یہ مقام. لیکن کیسی شہادت, شہادت تو سب اہل بیت نے دی ہیں, کوئی شک شبہ نہیں ہے, کوئی زہر سے شہید ہوئے ہیں, کوئی شمشیر سے شہید ہوئے ہیں, لیکن وہ سب کے سب ایک جملہ کہتے تھے, کیا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ جیسے آپ کا دن ویسا کسی کا دن, یہ سب کہتے تھے. لہذا سارے معصومین سید الشہداء کے غم میں روتے تھے, سارے معصومین سید الشہداء کے غم میں, سارے انبیاء سید الشہداء کے غم میں روتے تھے. کیوں, سب جانتے تھے جو حسین نے کیا وہ کوئی نہیں کر پایا, سید الشہداء نے کیا. سید الشہداء نے کیا کیا ہے, چند منظر دیکھ لینے چاہیے ہم لوگوں کو. سید الشہداء نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, مارکا کیا ہے, علی اکبر کا لاشا اٹھایا سید الشہداء. کیا کیا سید الشہداء نے, سید الشہداء نے شیر خار کا معصوم خون اٹھایا, سید الشہداء نے کیا, کوئی اور نہیں کر پایا. سید الشہداء نے شیر خار کو تپتی ہوئی مٹی میں دفنایا ہے, کوئی اور یہ نہیں کر سکتا تھا, یہ سب صرف سید الشہداء نے کیا ہے. اب اگر کسی نے دیکھ رہا ہے سید الشہداء کے ساتھ کسی نے کیا کیا ہے, تو پھر دیکھیں زینب نے کیا 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 ہے. جو زینب نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا, زینب نے کیا 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 ہے, تب نے زینب یہ وہ اپنے بھائی کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, اپنے بھائی کو سپاہ ہوتے دیکھا ہے, جلتے ہوئے خیموں سے سید چچاس کو نکال کے لائی ہے, گیارہ محرم کو بے سر کے بھائی کے لاشے کے سامنے بیٹھ کے مرضیاں پڑا ہے,
سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلب. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تین سن ذکر اہل بیت سے نوازا. اے پاک پروردگار, دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تو نے حب اہل بیت سے نوازا, قیامت کے دن ان کی صفات سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں شامل فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پاک پروردگار, اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص جس مرحوم کی روح کے سارے ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.